کیا جائے. تیسری حدیث، ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. چوتھی حدیث، ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک سچ نیکی ہے اور بے شک نیکی جنت کے لے جاتی ہے، بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کے لے جاتی ہے. پانچویں حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ غیبت یہ ہے تو اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرے اس کو ناپسند ہو. عرض کیا گیا کہ یہ تو فرمائیے اگر وہ بات میرے بھائی موجود ہو جو میں کہتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ بات اس میں ہو جس کا تو ذکر کرے تبھی تو اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں بات ہو ہی نہیں جو تو ذکر کر رہا ہے تو تب تو نے اس پر بہتان باندھا جو غیبت سے کہیں بڑھ کر ہے. چھٹی حدیث، ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص شکر رہا اس سے نجات پائی. آخری حدیث، ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی اسلام کی خوبی ہے اس بات کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی فائدہ مقصود نہ ہو. آٹھویں حدیث، ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا میں دو رویہ ہو، یعنی اس کے منہ پر اس کی بات کیا اس کے منہ پر اس کی، قیامت کے دن اس کے لیے آپ کی زبان ہوگی. نویں حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو آر دلائی ہو تو نہ مرے گا وہ شخص جب تک اس گناہ نہ کر لے. کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد یہ ہے اس گناہ سے آر دلا دے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، اور اگر توبہ سے کوئی آر دلائی تو وہ اس پر وعید کا مستحق نہیں ہے، یہ بھی ممنوع ہے. کیونکہ توبہ سے قبل بھی خیر خواہ کی نصیحت کرنا چاہیے، آر دلانا اس پر برا ہے. ہاں اگر آر دلانا ہی مسجد تو دوسری بات ہے. دسویں حدیث، ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کے رنج پر خوشی ظاہر نہ کرنا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو رحم فرما دے تجھ کو مبتلا کر دے. یہ ربی حدیث، ارشاد فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عرش اس کی وجہ سے ہل جاتا ہے. کیا فرمایا؟ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، فاسق کون ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والا. جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، عرش اس کے سے ہل جاتا ہے. آیت مبارکہ پرشاد میں تعالیٰ شانو نے کوئی انسان کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک تاج لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم منہ پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، روک دو تعریف کرنے والے کو کہ میری تعریف نہ کرو، یعنی اس کو سختی سے منع کر دو. اور البتہ کسی سے سختی کی ہمت نہ ہو یا مناسب نہ ہو تو نبی سے منع کرنے کا مذاق ہے نہیں. ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے جھوٹ کو چھوڑا اس حال میں وہ باطل ہو، یعنی جس موقع پر شرک اجازت نہ دی ہو اس موقع پر جھوٹ کو چھوڑ دیا تو اس کے واسطے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا، اور جو شخص جھگڑے کو ترک کر دی اس حال میں کوئی حق پر ہو اس کے واسطے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا. حق پر ہے لیکن جھگڑا نہیں ختم ہوتا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے چل رہی چھوڑ دے جھگڑا ختم ہو فتنہ ختم. کیا فرمایا؟ بیچ جنت میں ہے، جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے، وجہ اس فعل ناشائستہ کی بدبو کی جس بندے نے کیا. کیا ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے، وجہ اس فعل ناشائستہ کی بدبو کی جس بندے نے کیا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان نہ طعنہ مارنے والا ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بے حیائی کی بات بکنے والا ہوتا ہے، نہ بدزبان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات سے جو ہیں یہ اسی لیے پڑھی اور سنی جاتی ہیں اور بار بار پڑھنے اور سننے کی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، دل ان کو چاہ لے اور ان کو اپنانے والے بن جائیں۔ ایک تو سننا ہے نا، اور سن کے تعریف کر دینا ہے، ایک سن کر اس کو دل میں بٹھانا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اصل عمل ہے، نجات کا مدار کس پر ہے؟ عمل پر ہے۔ اللہ ہمیں عملی زندگی نصیب فرما دے، اور عملی زندگی وہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی ہے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم ان کو کرنے والے بنے، اور جن کو چھوڑنے کا حکم ان کو چھوڑنے والے بنے۔ اور شریعت مطہرہ اللہ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر ہماری پوری زندگی کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بتایا گیا، یعنی زندگی گزارنے کا پورا طریقہ۔ اس لیے بڑے بڑے شعبے جو اس میں کہتے ہیں، ایک اس میں عقائد ہیں، ایک عبادات ہیں، پھر اخلاق ہیں، پھر معاملات ہیں، معاشرت ہے، جنہیں معاشرت بھی سکھائی گئی ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دیندار بن گیا۔ یا ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ہم کو ذکر میں لگا ہوا، تلاوت میں لگا ہوا ہے، نوافل کو ادا کر رہا ہے کہ یہ دیندار ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، یہ ایک حصہ لیا ہے۔ اخلاق خراب ہے، ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا مفہوم اٹھکر میں، کہ عبادت گزارا، تہجد گزارا، رات ساری عبادت کرتی ہے، پڑوسی سے تنگ ہے، یعنی بد زبان ہے، زبان صحیح نہیں ہے، دوسروں کو کیا کرتی ہے، کچھ چپ چپتی بات ہے۔ کیا فرمایا مفہوم جس کا ہی کمی ہے؟ عبادت کر، اس نے سنا کہ زبان جو ہے تو چھوٹی سی ہے، لیکن جرم بڑا اس کا بہت بڑا، اور زبان کا گھاؤ جو ہے، زبان کا زخم جو ہے، یہ تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ کہ تلوار کا زخم تو مندمند ہو جائے گا، لیکن زبان کا زخم یہ دل کے اندر ایسے گھس جاتا ہے کہ جلدی نہیں۔ یہ کڑوی باتیں کرنے والے ہیں، دوسرے کے دلوں کو دکھانے والے، اور دل کے اندر سے وہ نکلتی نہیں۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، اور بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور سرکار کا اشاعت کا جس کا مفہوم ہے کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ اب ہم ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو پہلے نبیوں کو جو تکالیف پہنچی ہیں، جیسے لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال پہنچی گئی، آروں سے چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی جسمانی تکلیفیں اس درجے کی نہیں آئیں۔ پھر آپ کا یہ فرمان سب سے زیادہ پایا گیا وہ یہ ہے کہ زبان کے زخم، کہ زبان کے زخم تلوار سے زیادہ سخت ہیں۔ اللہ ہمیں اس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مضمون یہی، آج خطبہ جو پڑھا گیا یہی ہے، اور اس سے پہلے جو بات چل رہی ہے جو میں سے پہلے کے بیان میں بھی، اس میں بھی زبان ہی کا تو ذکر آیا نا، وہ اس میں آداب بہت سے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں، لیکن زبان ہی کے ذریعے سے جائے، یعنی اس زبان سے ہم کوشش کریں۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے،
تو ہاتھ کی ایزا کم ہے اور زبان کی کیا ہے؟ پھر میں نے باتیں تو کی، یہ کیا تھا نا مطلب، میں نے تو باتیں تو کی ہے، میں نے کو مارا تھوڑی ہے، لیکن یہ مارنے سے زیادہ سخت ہے. بعض کا زبان سے ایسی تلخ بات کہی جاتی ہے جو اس کے دل کو چیر دے. اس لیے فرمایا گیا زبان کہ اس کے جرم بہت ہیں، جسم چھوٹا ہے جرم بڑے ہیں اس کے، اس کو قابو کرنا ہے. تو بھائی زبان کو قابو کرنا ہو تو دل کو قابو کرنا کرے گا. دل قابو میں کر لیا تو پھر سارے اعضاء قابو میں آ جائیں گے. نچوڑ جی، کیونکہ دل کے تابع ہیں ساری چیزیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا حکم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو گئی. اس میں بگاڑ آ گیا پورے جسم بگاڑ آ گیا، میں جان لوں کہ دل ہے. یعنی یہ جڑ پکڑنے کے لیے بتایا ہے کہ بیماری کی جڑ کو پکڑو. ایک تو ہے نا کہ ہر عضو کی علیحدہ علیحدہ، ہاتھ کے لیے زیادہ کوشش، کان کے لیے زیادہ کوشش، آنکھ کے لیے زیادہ کوشش، زبان کے لیے زیادہ کوشش، دماغ کے لیے زیادہ کوشش، یعنی سب کو صحیح کرنا. اور ایک کیا طریقہ بتا دیا گیا کہ ان سب کا جو کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ کیا دل ہے، اس کو صحیح کرنا. تزکیہ ایسی کرنا کہ دل جو ہے یہ کنٹرول اس کے پاس ہے سر. جیسے ظاہری اعتبار سے پورے جسم کو یہ کنٹرول کر رہا ہے، خون پہنچا رہا ہے اور اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، ایسے باطنی اعتبار سے انسان کی قوت ارادی کو بھی یہ دل ہی کنٹرول کرتا ہے. تو انسان کی قوت ارادی اگر پاکیزہ ہو جائے تو انسان کے سارے اعضاء جوارے جو ہیں پاکیزگی کے لیے سوال ہوں. اور اگر اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے تو پھر سستی ہے، پھر زبان پر قابو ہی نہیں ہے. چلیے ایسی رنگی جاتی ہے کہ آدمی پر احساس نہیں ہوتا. گالی کا جیسے کہا نا کہ گالی مسلمان کا شیوا نہیں، گالی تھی. آج مسلمان کا شیوا کیا؟ اب گالی جب آگے پڑ جاتی ہے تو اس کو پتہ بھی چلتا. ہمارے سامنے ماشاء اللہ موجود ہے کہ جس کو گالی کی عادت پڑ گئی، زبان پر اس کا قابو نہیں رہا، اب وہ زبان پر کیا اس کا تکیہ گلا میں گالی بن گئی، دوسرے کو لگتی لگے اس کو نہیں. ہمارے پیکجز کے زمانے کی بات، الیکٹریکل انجینئر ایک نیا آیا جو پرانا الیکٹریکل انجینئر اس کے ساتھ تھا، اس نے کسی بات پر اس کا تکیہ کلام گالی تو بیچاری تھی. حالانکہ دنیا کی بار سے پڑھا لکھا الیکٹریکل انجینئر، لیکن یہ ایسی لت پڑ جاتی ہے جب اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بار بار پر تکیہ کلام. وہ نیا نیا بیچارا آیا، وہ اس کا بھی نہیں تھا، دوسرے اب بھی ہو گئے تھے، اس کی چھوڑ دیا تو اس کے اس کو جو اس نے گالی دی تو اس کو تو بہت چبھی، ہر دل کو تکلیف ہوئی. اس نے اس کو وہ نہیں مانا، پھر وہ اس نے جا کے میل مینیجر کو شکایت کر دی کہ دیکھو مجھے گالی دے. میل مینیجر نے بلایا، آپ کو کہا شرم کر، پڑھا لکھا بن گیا. اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو واپس آ کے اس کو گالی نکال کے میں نے گالی دی. یعنی ایسا یہ بے لگام ہو جاتی زبان سے. ہمارے ایک عزیز ہیں وہ فریزر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جہاز ایسا آیا اس بات پڑی ہوئی بات بات پر گالی تھی. یعنی اتنے منصب پر پہنچ کر کے یہ ایسی غلط ہے اندر کے اندر کہتے ہیں میں نے تنہائی میں کہا کہ سر جس منصب پر آپ ہیں آپ کو زیر بھی دیتے، یعنی آپ کے زبان پر چلتی نہیں ہے. ایک ان پڑھ بندہ جگہ ہو وہ تو چلو کرے، لیکن آپ کے ذہن میں تو گالی دے کہتے ہیں یہ لوگ آئیں گے ہم گالی دیجیے.
کیونکہ لگ پڑ گئی ہے ساتھ ہی. جب رنگا جاتا ہے آدمی سے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا. یہ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے کپڑا میلا ہو جائے, جیسے میکینک کا کپڑا میں گاڑی کو نیچے گھس کے کام کرتے ہیں, اس کا دن رات کا کام ہی ہوتا ہے. اس کے کپڑوں کا رنگ کیسا کالا ہوتا ہے جو اس کا کام کرتا ہے, اس پر میل کی تہ اور چڑھ جائے, اس کے دانتوں کو پتہ چلے اتنا کالا ہو اور چڑھ گئے. لیکن جیسے آج ہم نے کپڑے پہنے ہیں صاف ستھرے شفاف جمعے کے دن, تو صاف جو چادر پر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا کھٹکے گا. کس کا حال ہے؟ صاف صفائی کی. ایسی دل کا حال ہے جب دل صاف ہو جاتا ہے, شفاف ہو جاتا ہے, پاک ہو جاتا ہے, تو پھر چھوٹی سی نافرمانی بھی کھٹکتی ہے. جب میل کی تہیں چڑھ جاتا پھر احساس ہو. اس لیے اس کی صفائی, یہ فرمانا کہ جسم کے اندر اس کی اصلاح, یہ جب اصلاح اس کی ہو گئی تو پھر زبان کو لگام پھر لگ جائے گی. پھر سنبھالنا آسان, پھر یہی آپ ہی مجھ سے آ کے بتاتے ہیں. میرے پاس ایک فون ہے, میں نے کہتے ڈاکٹر صاحب ہے ماشاء اللہ, ہم کہتے تعلق ہوا اسی اصلاح کے لیے اور پھر ماشاء اللہ محنت کی. ایک دفعہ فون پر بات بتائی کہ بات بھی کوئی اتنی زیادہ یعنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک نہیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ روٹین میں اپنی ہمشیرہ کے ساتھ فون پر بات کرتے میں بات یہ کر گیا ہوں, میرے دل سے ابھی تک جو ہے نا خلش نہیں جا رہی کہ میں نے کیوں کی گالی نہیں ہے, یہ بتا رہے لیکن مناسب نہیں ہے. اب اس کے دل کے جو شفائی آ گئی ہے جس ذکر کی برکت ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے بیٹھے کرتے ہیں, اس سے جو آ گئی ہے اب وہ چھوٹی سی بھی بات جو اس کے زبان سے نکل گئی ہے اس کی خرچ نہیں جا رہی کہ جی حضرت اس کے لیے کیوں ہم نے خلش ہی تو نعمت, غلطی ہونے پر جو خلش ہے یہی تو نعمت ہے, اسی کی برکت سے تو صفائی ہوگی. اگر غلطی ہونے پر اطمینان آ گیا, اطمینان رہا, خلش ہی نہ ہوئی تو پھر تو توبہ کرنا تھا. بس جو بیمار اپنی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھے گا تو علاج کرائے گا نہیں, کوئی بیماری خطرناک ہو جائے. جو بیمار کو پھر بیماری کے احساس ہو گیا پھر کیا ہوگا, اس کو فکر لگے گی. تو ان مجالس کے ذریعے سے اور اللہ والوں کے تعلق کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی پاکیزگی آ جائے, ایسی شفافت آ جائے, ایسی لطافت آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی کھٹکے, چھوٹی ہو بڑی ہو. پھر زبان پر لگام لگانا جو ہے نا, پھر ورنہ کیا ہوگا. ایک صاحب جھوٹ کے ایسے آ گئے جھوٹ کے مسئلہ, یعنی مسلمان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, یعنی ایمان اور جھوٹ جو ہے نا یہ فرمایا گیا ایسا ہے, لیکن آج جھوٹ کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے جیسے اس طرح سے کہتا کیا فرما کہتے کہتے میں الحمدللہ کبھی قصد جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ بولتے یعنی جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتا میں, یعنی اس حد تک دل رنگا گیا ہے اور جھوٹ چھپتا بھی نہیں ہے اور جھوٹ پھر ظاہر بھی ہو جا رہا ہے, اور لیکن لت ایسی پڑ چکی ہے کہ ان کو بار بار کی تنبیہ کے باوجود کے بھی دیکھو ہیں تو کیا جواب دے رہے کہ میں نے کبھی قصد یہ ہے, یعنی یہ کپڑا میلا اتنا ہو گیا. لیکن جب جس دل کے اندر آ جاتی ہے شفا پر جائے پھر چھوٹی سی پھر زبان کو قابو کرنا, پھر بڑی کیا چھوٹی کٹ گئی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دل پر محنت کر کے دل کے اندر وہ پاکیزگی حاصل کر لیں, پھر آسان. پھر یہ نہیں ہے جو اس وقت ہماری عادت بن گئی, اللہ رحم فرمائے ان سزاؤں کے اندر اس وقت تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, یہ تزکیے کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے دلوں کو اندر یہ ایسی ایک بات آ چکی ہے کہ آج ہر آدمی جتنے دین پر چل رہا ہے اس پر مطمئن بیٹھا ہوں, جز لیے اپنی مرضی کی، یعنی ہمارا سلیکٹو ہے دین پر چلنا، ایک آدھ بات لے لی بس مطمئن، دنیاوی اعتبار سے کبھی قناعت نہیں ہے، ہے قناعت کسی کو جیسے کوئی اپنی حالت پر مطمئن نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کی آگے نظر ہے اور اس سے موازنہ کرتا ہے، حالانکہ فرمایا گیا مفہوم ہے آداب سے کر کے، میں نے کہا شریعت میں آداب سے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم شریعت سے پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں شریعت مطہرہ نے ہر موقع کے آداب سکھائے ہیں، تفصیلات جزیات پر. اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جنہوں نے دین کی تدوین کی اور جزیات تک بالکل نکھار کے سامنے موجود ہیں. یعنی ایک ایسا زمانہ گزرا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہ زمانہ میرا ہے سرکار کے ساتھ کا مکمل، اس کے بعد کا تین زمانے فرمایا، تین قرن فرمایا، ان تین زمانے کو میں خیر کے ہیں، بھلائی کے ہیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا پالنپور صاحب کا جو ڈرائیونگ کے اندر ان کے وصال سے پہلے جو سفر ہوا اس میں آخری دیر اس میں اس کو بیان فرمایا کہ یہ حدیث عام طور پر جمعے میں بھی بیان کی جاتی ہے، اکثر خطیب اس کو پڑھیں گے کیونکہ ہمیں عربی سے مانوس نہیں ہے اس لیے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ سب سے بہترین زمانہ سرکار کا شہادت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کا، اس کے بعد کا یعنی حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، یہ ایک ہی ہوگی، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یعنی وہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت حاصل کرنے والے ان کا زمانہ، صحابہ کا، پھر صحابہ کی تربیت پانے والوں کا زمانہ تابعین کا، پھر صحابہ سے تربیت یافتہ جو کتاب ہے ان سے تربیت حل کی وہ زمانہ، ان کو بہترین فرمایا، سب سے بہترین زمانہ یہ. تو فرماتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرن سے مراد زمانہ نہیں، زمانہ تو ایک کیا ظرف ہے، ایک برتن ہے، برتن کے اندر کیا ہے مظروف، برتن خالی ہے نا، تو برتن کے تو برتن کے اندر کیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا خیر کیا ہے، خیر زمانہ نہیں ہے، خیر وہ اعمال زمانے میں ہوتی ہے، جو برتن کے اندر کیا ہے. تو سب سے بہترین زمانہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، یعنی یہ تو اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے انہوں نے اپنے سینوں کے اندر جو پاکیزگی حاصل کی، جو دلوں کے اندر وہ شفافت حاصل کی، دلوں کے اندر جو روحانیت حاصل کی، دلوں کے اندر جو انہوں نے احسانی قوت، ایمانی قوت، یقینی قوت حاصل کی، اس بنا پر جو اعمال ہوئے تو سب سے کوئی خیر کے اعمال ہے. پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ جو ہے کہ جو آواز، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ آیا. تو یہ تین زمانوں کے اندر جو ہے، اس زمانوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لیا، پھر انہوں نے لیا آگے جب منتقل کیا، آگے جب منتقل کیا انہوں نے اس زمانے میں یہ شریعت مطہرہ کو ایسے نکھار کے احادیث کو کیسے جمع کیا گیا، یعنی شریعت مطہرہ کے اندر یہ کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو کام ہوا ہے ایک جزیات تک، تفصیلات تک ساری کی ساری. تو ہمیں تو اللہ نے ایسی شریعت دی ہے، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی آپ پر اس دین کو جو مکمل کیا گیا، نعمت کو پورا کیا گیا، اعلان فرما دیا گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کا دن تھا، نو دن حج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر، ایک ہی حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حجت الوداع بھی کہتے ہیں، الوداع کیوں کہ بعد آپ کا وصال ہو گیا، تو ایک ہی حج، اس حج اور وہ بھی حج جمعہ کے دن کا، جس کو آج کل
ابھی جب حج گزرا ہے، یعنی ایک اضافی فضیلت آ گئی، یعنی حج تو مستقل، اس میں آیت آئی، یعنی اس دن جو ہے یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا ہے ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ تمہارے اوپر اللہ نے نعمت کو پورا کر دیا، کہ دین پورا کر دیا، دین پورا کر دیا. جب یہ آیت نازل کسی یہودی نے یہ بات کی کہ ہماری شریعت کے اندر یہ ہم اس کو عید کا دن، عید کی طرح خوشی منا رہے ہیں، اندازہ لگا اب اس سے رکھے یہودی بھی جانتے تھے، ایک ضد ہے اندر سے جو نہیں انہوں نے مانا تھا نا، تو اب یہ بات کیا دھار کر رہی تھی، یعنی اس کو سمجھ کر کہ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ تمہارے لیے دین کو کیا کر دیا گیا مکمل، الیوم اکملت لکم، تمہارے دین پورا کر، کہ اگر ہماری شریعت میں یہ نازل ہوتی تو ہم اس کو کیا کرتے، عید کا دن، پر عمر تن پر مجلس مکمل ہے کہ بھائی دو ہی دن ہمارے لیے، ایک تو حج عرفات مستقل خوشی کا مقام کہ نو دن حجا، یعنی عرفات کے میدان میں نو دن حجا جو ہے وہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کا جس کا مقام ہے، اس دن جو حاجی عرفات میں یہ سمجھے کہ میرے گناہ معاف نے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اب بتاؤ جو یہ سمجھے، یہ نو دن حجہ کو اللہ پاک کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ جو حاجی وہاں پہنچ گیا نو دن حجہ کو عرفات کے میدان میں، اس کے گناہ یوں صاف ہو جاتے ہیں جیسے آگ پیدا ہو رہا ہے، نو مولود سے تو خوشی کی بات، تو میں ہمیں دو ہی دے دی، ایک تو یہ تھا کہ نو دن حجہ عرفہ ہے، اور دوسری عید کیا، جمعہ، جمعہ مستقل ہے، آج جمعہ کا دن عید المومنین، تو میں دو خوشی ہے، اور تیسری خوشی کہ اسی دن، یعنی یہ حج کا دن اور وہ جمعے کا دن، اور یہ سب سے بڑی بشارت مل گئی مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے دین پورا کر دیا. یعنی ہمیں ایسی شریعت عطا فرما دی، ہمیں ادھر جھانکنے کی ضرورت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مولانا روح رحمۃ اللہ زمانے میں نے اشعار کے اندر فارسی میں سمجھایا، ہر زمانے میں اللہ والوں نے کوشش کی ہے دلوں کے بنانے کے لیے کہ دلوں میں یہ بات بٹھاؤ. مسنوی شریف جو ہے نا، فرمایا جاتا ہے نا کہ تین کتاب البیلی، قرآن شریف اور بخاری شریف اور مسنوی شریف، اہل حق نے تشریح کیا. سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ قرآن شریف کا. پھر اس کا کس کا ہے؟ بخاری شریف کا. پھر مسنوی شریف کے اندر جو مضامین جمع کیے انہوں نے اپنے زمانے کے بعد اصلاح کے لیے، دلوں کو بنانے کے لیے، اس بات کا میں نے مسٹر شیف کا ذکر کیا.
تین کتاب البیلی کی بات
نہیں، یہ تین بات کی البیلی کی تو بات میں کہنا چاہ رہا تھا. انہوں نے ہاں میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم کتنے کو جھانکتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اشعار کے اندر اس کو فرمایا کہ ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی اس وقت بھی مسلمانوں کے اندر جو احتساب آ رہا تھا اس کو وباس کرنے، احساس کرانے کے لیے کہ ہمارے پاس تو خزانہ ہے. کہتے ہمارا حال یہ ہے کہ گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں، گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں، اور سب پر ٹوکرا رکھا ہوا روٹیوں کا، وہ کہتے ہیں پانی دے دو، کوئی ہمیں روٹی دے دو، ہے نا حماقت کی بات. کہ پانی اتنا گھٹنوں گھٹنوں پانی، صاف شفاف پانی کی نہر کے اندر کھڑے ہو کر ہیں، اور روٹیوں کا ٹوکرا کو مانگتے تھے، یعنی ہمیں قدر نہیں ہے اس نعمت کی، ہمیں قدر نہیں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے. یعنی ہمیں اللہ نے ایسی شریعت عطا فرما دی جو کامل مکمل
اور مانگتے پھر رہے کوئی اور طریقہ بتا دو, کبھی ادھر دیکھ رہے کدھر دیکھ رہے. اللہ کرے ہمیں شریعت ایسے محبوب ہو جائے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں جزوی جزوی ہر ایک نے اپنی مرضی چند ایک چیزوں کے لیے. جیسے میں نے کہا پہلے میں نے ذکر کیا, ایک صاحب اتنا ملنے کے لیے آئے تاجر تھے, کہ میں صدقہ خوب کرتا ہوں مال خوب خرچ کرتا ہوں, اپنے مدارس والے مساجد والے اور بھی دین تو کرتے ہیں, نماز نماز تو انسانی کھیل ہے, آپ انڈیویجل کا کیا فائدہ کسی کو. اب اس کے نفس نے اس کو مطمئن کر دیا کہ لوگوں کو فائدہ پڑا ہوں, خوب دیکھو خوب نماز نہیں پڑھتا, کیوں مال کے دوسرے کو کیا فائدہ. یعنی اس نے خود اپنے طور پر کیا ذہن میں بٹھا لی بات کہ بس جس سے دوسروں کا فائدہ پہنچے وہ کام کرو. یعنی اپنی دور کا احساس ہی نہیں کہ نماز, یعنی اللہ کی نافرمانی. مسلمان ہے, مسلمانوں کی اولاد ہے, وہ اس پر آنے کو تیاری نہیں. اس لیے دل کی اصلاح, جب دل کی اصلاح ہوگی تو پوری شریعت محبوب ہوگی, ہر حکم محبوب ہوگا جی چاہے گا. جس رخ سے دیکھیں, شریعت تو کہتا ہے کہ ایسی حسین و جمیل ہے کہ جس رخ سے دیکھیں گے واہ واہ, وہ دیکھنے والی آنکھ چاہیے. کبھی ہمارے اندر ہے, جیسے بھی میرا آپریشن ہوا آنکھ کا, تو مجھے کچھ فرق نظر آتا ہے تو نق کیا, جیسے میں نے بیچ میں گزرا بھی ہوں, چونکہ وہ اندر سے جو نکالا گیا میں کیوں نہ پکڑ جو ہے اس کے پاس سے جو ہے نا اس میں جو گیس ڈالی کیویٹی کے اندر اس کی وجہ سے کبھی مجھے چمکاتے نظر آ رہا کہیں چمکاتے پیڑ, حالانکہ باہر کچھ نہیں کیا میرے اندر. تو آنکھ کے اندر ایک نقص آنے سے اب وہ کیا نظر آ رہا, وہ بھی اسٹریٹ لائن نہیں ہے. تو نقص کہاں ہے, علاج ہو رہا ہے الحمدللہ, فرق پڑ رہا ہے, کافی بہتر ہوگا اور ہو جائے گا. تو کچھ ہمارے اندر ہے, ہمیں شریر میں نظر آ رہی کہ اپلیکیبل نہیں ہے جس زمانے زمانے کے اندر. جی بڑا مشکل ہے جس زمانے میں کیسے چلے, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کے ایسے بندے آج بھی ہیں جو چل کے دکھا رہے, اور کل قیامت میں اللہ کا ان کو معصوم نہیں آئے گا کہ تمہارے زمانے کے بندے انہوں نے کیسے کرے, ہر زمانے میں رہیں گے, کم ہوں گے لیکن رہیں گے. یہ نہیں ہے ہر زمانے میں رہیں گے اور رہیں گے, اور جب نہیں رہیں گے ایک بھی نہیں رہیں گا, سب سب نظام سب. آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں دنیا کے نظام کو, زون ہے قرآن کہہ رہے ہم چلا رہے ہیں, ہم نے کیسا نظام بنایا ہے, سب اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں, بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں, اور یہ چل رہا ہے اللہ والوں کی برکت سے. جب تک اللہ والے موجود ہیں نظام سارا کا سارا قائم ہے, اور جب اللہ والے کا وجود ختم ہو جائے گا اللہ پہلے کن کو اٹھائیں گے, قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی. ایک بھی نہیں ہوگا, ہمیں بتا دیا گیا, یعنی ہمیں خبر دے دی گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکی سچی خبریں دی اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ابھی جا رہے ہیں اس طرف, یعنی یہ صغرا نشانی ہے, جو چھوٹی نشانی وہ تو ظاہر ہو چکی ہے, سب سامنے آ گئی. یعنی جو 1400 سال پہلے باتیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آج ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں, بڑی دیر نہیں لگے گی جب ہوگا. کہتے ایک رات ایسی آئے گی, اس میں کر رہا ہوں کہ وہ لمبی ہو جائے گی, 3 دن 3 رات کے مقدر ہوتی رات, وہ آخری رات ہے توبہ کی. ایک رات اتنی لمبی ہو جائے گی سورج نہیں نکلے گا, مفہوم عرض کر رہا ہوں,
یہ بتایا گیا ہے. سورج جانور جو ہے نا رسے ٹوڑائیں گے کہ میں ٹائم ہے نا کھانے کو ہر ہمیں چارہ دیا جائے. بچے بلبلائیں گے, نیند پوری ہو چکی ہوگی, کروٹیں لیں گے, کافی ختم ہوگی. تین دن تین رات کے مقدر یعنی 72 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. کتنی لمبی ہوگی, وہ آخری رات ہے. اس رات کو جس نے توبہ کر لی, اسلام کا دروازہ کھلا, توبہ کا دروازہ کھلا اجتماعی طور پر. انفرادی تو موت تک ہے, جب خرخرا ہوگا پھر ختم. جب جان یہاں آ گئی نا, خرخرا ہونے لگا نا, اب توبہ کرے گا تو اس سے پہلے پہلے موقع ہے. ہر ایک کے لیے اس وقت وہ توبہ کا دروازہ کھلا جب تک خرخرا نہ لگے, اور اجتماعی طور پر یہ رات ہے, اتنی لمبی ہوگی. اس وقت جس نے توبہ کر لی, کہتے تین دن کے بعد سورج نکلے گا مغرب سے, مشرق سے نہیں. روزانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ غروب مغرب میں. اب تین دن تین رات کے وقت, رات کتنی لمبی ہوگی, اس کے بعد سورج نکلے گا کہاں سے؟ مغرب سے, اور پھر چلے گا مشرق کی طرف نصف تک آ کے پھر غروب ہوگا مغرب میں. اب اس کے بعد کسی کے اسلام معتبر نہیں. پھر ایک جانور پھر جائے گا پورے 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 ہاتھ میں ڈاک بھر, ٹھیک ہے, پوری زمین, ایک جانور پھر جائے گا پوری زمین میں, وہ نشان لگا جائے گا مسلمانوں کا کہ یہ مسلمان ہے. اب تفریق کہ یہ جائے, اس کے بعد مسلمان مرنا شروع ہو جائیں گے. وہ بھی بتایا کہ کس طرح مانا کہ بغل میں ان کے نکلے گا پورا, تو پتہ نہیں ڈاکٹر کی بھی مزہ سن لے, لیکن بتایا گیا کہ مسلمانوں کے بغل میں نکلے گا تھوڑا, اس سے مرنا شروع ہو جائے گا سب. اب کھاد اس کا ایک مسلمان قیامت ان پر آئے گی. جو زلزلہ آیا گا اس چھوٹی سی مان گرے گا, ٹوٹ ٹوٹ پھوٹ ہوگی ساری ساری, اس پہ مسلمان کوئی خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا, سرکار کا شہادت صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حبشی جو ہے, جو خانہ کعبہ کو گرانے والا حبشی جو ہے, اس کی پتلی پتلی ٹانگیں, کوئی بڑا مضبوط بندہ نہیں ہے, کدال سے آپ نے خبر دی ہے کمزور سا بندہ تھا. اب ذرا غور کرو, ایک زمانے میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابراہ آیا, اور وہ بڑے قوی ہیکل کیا لے کر آیا, اس زمانے کے اعتبار سے گرا تو کر. جب اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھنا ہے, اصل میں خانہ کعبہ کو کیا ہے بھائی, یہ تو گھر ہے, مٹی کا پتھروں کا, یہ ہے نا, ایک کیو بھی تو ہے نا, ایک اجرا بھی تو ہے نا پتھروں کا, جس کی طرف کشش ایسی رکھی ہے کہ پوری دنیا کا لوگ وہاں پر گیا چلے آتے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہمارا روز کدھر ہے؟ چاروں طرف. کیوں؟ اس پر تجلی ہے اللہ پاک کی طرف سے, تو تجلی جو خانہ کعبہ کی تجلی ہے, پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں. فرمایا کہ یہاں کرو, ادھر رخ کرو, تو رخ کر کے اس کی طرف آیا, تو وہاں جو تجلی کعبہ ہے, اس تجلی کی وجہ سے جب تک تجلی موجود ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی طرف ٹڑیاں سے دیکھ سکے, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. تو اتنا بڑا لشکر جو ہے براہ آیا, اس کا کیا حال ہوا؟ سورہ فیل پڑھتے ہیں نا سب, اس زمانے میں اللہ پاک نے ان کا انجام کیا کیا, اس کو مشکل ذکر کر دیا. یعنی اتنے مضبوط ہاتھی بھی کچھ نہیں کر پائے, لیکن جب وہ تجلی ہٹا لی جائے گی, اب آسانی پتھر پوچھ, اب وہ ہاتھی جو اس کو کرائے گا کیا, چھوٹی چھوٹی
نہیں کمزور سا بندہ بھی گرا دے، کیونکہ وہ تجلی تو ختم ہو گیا، اب خالی ہے. تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بندے جو ہے، اللہ والے جو ہے، شریعت پر چلنے والے ہر زمانے میں رہیں گے، اور جب تک یہ اللہ والے صحیح شریعت پر چلنے والے رہیں گے، زمین اور آسمان کا نظام پورا قائم رہے گا. اور جب یہ ختم ہو جائے گی، نظام سارا سارا توڑ پھوڑ کے جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ بات کہ بھی ہم اب چلنا مشکل ہے، مشکل تو ہے، ناممکن نہیں ہے. شریعت پر چلنا مشکل اس زمانے میں ہے، ناممکن نہیں ہے. مشکل بھی شروع میں ہے، جب عادت پڑ جائے تو مشکل بھی نہیں ہوتا. یہ بھی عام سی بات ہے، کوئی کام افطار میں کرے تو مشکل لگتا ہے، اور کرتا ہے کرتا ہے پھر مشکل. یہ عام سی بات، دین کا، دنیا کا، کوئی کام، اپنے اپنے پروفیشن کو دیکھ لو، اپنے کاموں کو دیکھ لو، شروع کرے کتنی مشکل. چھوٹا بچہ جو ہے اس کو اپنے پڑھانے کے اوپر زور ہوتا ہے، پڑھانا ہے اس کو، وہ کہتا میں نہیں پڑھتا. کیا کرتے ہیں؟ زور لگاتے ہیں نا، کتنا الجھتا ہے، ہاتھ پکڑو لکھو کہ نہیں لکھتا، نہیں ہوتا. پھر زور دیتے ہیں اس کو، پھر زور دیتے ہیں، یہاں تک وہ تبھی رب پیدا ہو جاتی، خود خود تیار ہوتا ہے، نہیں جاتا اسکول کے لیے. مجھے یعنی طبیعت پر زور دے کے مقامات سے پھر کیا ضرورت ہو جاتی. کوئی کام بھی اپنا دے لو، میڈیکل وہ دیکھ لیں، جس پیشے میں بھی. اسی طریقے سے دین کے اندر شریعت مطالعہ کو اپنانے میں نفس پر شروع میں گرانی آتی ہے، ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، یہ دشواری شروع ہے، پھر کوئی دشواری نہیں. کہتے ہیں رات کو اٹھنا مشکل ہے، لیکن جن کو عادت پڑے تو مشکل نہیں. تہجد کی لذت سے ناشنا ہو گئے ہم، کیونکہ ہم چکر ہمت نہیں کرتے. ہم نے اپنے آپ کے نظام کو ایسا بنا دیا جس کو اس وقت کی لذت سے آشنائی ہو گئی، نظام ایسے بناتا ہے، اس وقت بچا چکے ہیں، کوئی مشکل نہیں. اللہ کے بندے ہیں اور رہیں گے. جو کتابوں میں ذکر پرانے بزرگوں کے اس زمانے کے اعتبار سے ہے، اب بھی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. بات اتنی سی ہے، کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے، بات زبان کی چل رہی تھی، سارے آزاد کام کنٹرول کس میں ہے، بس اس کے اندر قوت کو حاصل کرنا ہے. یہی ہم یہ ذکر کی جب جمع ہوتے ہیں، اسی ہے اس ذکر کے ذریعے سے. ذکر روحانی ٹونک ہے، ذکر سے مذکور، ذکر کیا یاد کرنا، اللہ جس کو یاد کرنا اس سے دل کا تعلق بن جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، فذکرونی اذکرکم، اللہ مجھ کو مارے جب تم مجھے یاد کرو تمہیں یاد رکھوں گا. جب اللہ پاک یاد کو مانیں گے، اللہ پاک کی رحمت کی نظر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، ظلمت نکلے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، دل میں قوت آئے گی، ارادے کی قوت، پاکیزہ قوت. پھر جو ہے نا یہ جو منفی جذبات ہیں کیا ہوں گے، ان کو دبانا آسان ہو جائے گا. آج چونکہ پاکیزہ قوت مزمحل ہے، کمزور ہو چکی ہے، اب آپ لگتی ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن بے قابو ہو جاتی ہے. آنکھیں بے قابو ہیں، کان بے قابو ہیں، زبان بے قابو ہے، ہماری ارکاب و سکنات ساری کیوں. لیکن جب دل کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے، پاکیزہ حکومت جب آ جاتی ہے، یعنی روحانی حکومت جو ہے، تو اس ذکر کے ذریعے سے وہ لیتی ہے. اللہ والوں سے یہ لینی ہے، اللہ والوں سے تعلق سے نورانیت لینی ہے ان کے سینوں سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وہ قوت لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور کی شان ان کے قلوب میں پڑی، ان کے قلوب کے لیے ایسی قوت آئی کہ جس کی مثال آج تک نہیں ہے. وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اللہ والوں کے سینے کی، اللہ والا مانتے تھے دنیا کی جینے آ رہی. یعنی جو چیز لینے کی ہے، کپڑے والے کے پاس کیا لیں گے، دودھ والے کے پاس، اللہ والے سے اللہ لیتا ہے، یعنی اللہ سے اور قلبی تعلق لیتا ہے، کون سے دنیا مانگتی.
کتھا میں سنا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے دنیا کی توقع لگانا ایسے جیسے سنار کے ہم کے کھرپا دے دیتے. سنار کے پاس جا کے کہ مجھے سنار کا کام کھرپا اسے تو سونا دو. اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے دنیا کے کاموں کا ہو جانا اس کی نفی نہیں ہے. بعض گھر مستر کو برستے ہیں کہ نہیں ان کی دعاؤں سے دنیا کے کاموں کو ہو جانا اس کا انکار نہیں ہے, مقصود نہیں ہے, یہ ثانوی درجہ ہے. اصل چیز کلیئر کیا ہے اسے وہ دل میں تعلق لینا ہے کہ ہمارے اندر روحانی قوت ہے جو کہ شریعت پر کیا کرے جائے پوری شریعت محبوب ہو جائے, جزوی نہیں, عقائد بھی عبادات بھی اخلاق بھی معاملات بھی معاشرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو اللہ نے ہم پوری نعمت کی پوری ایسی لگے کہ جی چاہے. انشاءاللہ اس نیت سے اگر ذکر کریں گے اس نیت سے اللہ تعالق رکھیں گے اللہ ہمارے اندر وہ قلبی قوت ہمیں عطا فرمائیں گے کہ نفس کو مغلوب کرنا, اس کو دبانا, منفی جذبات پر قابو پانا آسان ہو جائے. اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہوتی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا مستقل اس کا حکم بھی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے رب کو اپنے جی دل کے عاجزی کے ساتھ پکارے گیا چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے کرو غافلین میں جناؤ. یعنی دل کو غفلت سے جو بیدار کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جب قوت آئے اور دل بیدار ہو جائے تو اس کے لیے ذکر کثرت سے کرنا ہوگا. تھوڑے سے بات نہیں بڑھے, بیماری کی خوراک دوائی کی جو ہے اس کے مطابق ہے. معالج طے کرتا ہے کہ کتنی خوراک دینی ہے. تو ہمارے اندر کا یہ غفلت کا جو مرض ہے اس کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کثرت سے کرو. تھوڑے ذکر سے وہ بات پھیلا ہوا اللہ کا نام ایسا ہے تبارک اسم ربی کا کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے. یہ اگر ایک دفعہ بھی لے کے دل میں اثر ضرور ڈالے گا, لیکن جو قوت چاہتے ہیں کہ نفس کو قابو پا لے, یہ جو ہمیں ڈھیر کر دیتا ہے, ہمیں دبا دیتا ہے, ہمیں روک دیتا ہے خیر کے کام ہوتے جو ہے اس کے خلاف, اس کے لیے کثرت سے کرنا پڑے گا. وقت کو اللہ کثیر اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو ذکر قلبی کے ذریعے سے ایک طریقہ قرآن یہ بھی بتایا ہے کہ غفلت کا علاج کیا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. وقت کو اسم ربی کا وہ تبتل الیہ تبتیلا کہ رب کے نام کی صاف یاد کرو, اور سب سے علیحدہ ہو کر یعنی تنہائی کے اندر. تو یہ دل کے اندر اس قوت کو لینے کے لیے جو ہے کوئی وقت مقرر کر کے بیٹھے اور دل پر اس کی اس لیے تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لکھے لفظ اللہ خوشنما ہم کو جو جس کو اچھا لگتا رہے, اور اس یقین کے ساتھ اب میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اب اللہ بھی مجھے یاد فرما رہے ہیں, دل میں نور آ رہا ہے اور آتا ہے. جب اللہ کا نام لیں گے نور دل میں آتا ہے کہ دل میں روشنی ہو رہی ہے. اب دل میں تصور سے پکارے اسے اللہ 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 اللہ. تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل پر لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کریں اتنی کریں اتنی کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے میں سما جائے, اور ہر وقت یہ ذہنی لگے تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام سے روک دے, ہر وقت ہمیں اس کی طرف متوجہ کرے, پھر اللہ کی نافرمانی کو ضرورت نہیں ہوگی, پھر اللہ پاک کی عطاعت کی رغبت ہر وقت بڑھتی رہے گی. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور قوت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیں. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة من أثر الله.
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ترحمت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین
آمین.
یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأن کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد واليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله
امين.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب أمر يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اپنی اپنی جائز دلی حاجت اللہ سے مانگنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.